نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے. جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ دنیا اللہ نے پیدا کی, اس دنیا کو چلانے والا بھی وہی ہے. پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے. ہمارے آس پاس جو کچھ ہے, فطرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں, ان سب کو دیکھ کر ایک گہرے سکون کا احساس ہوتا ہے. سرسبز درخت ہوں یا پہاڑ ہوں یا ستارے ہوں یا میدان ہوں, یہ تمام چیزیں دیکھتے ہی انسان کے اندر ایک سکون کا, اطمینان کا احساس جاگتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام اپنے رب کے تابے دار ہیں, فرما بردار ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کے لیے فرما بردار ہیں وہ سب کے سب جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. کل لہو قانتون, سب کے سب اس کی تابے داری کر رہے ہیں. اس کائنات کا اطمینان اور اس کائنات کو دیکھ کر سکون کا احساس اسی لیے ہے کہ ان کے درمیان باہم کوئی جنگ و جدل نہیں, کوئی اختلاف نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی بے سکونی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے, اس مقرر راستے پر جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا. بے شمار ان گنت ستارے ہر روز رات کو آسمان پر چمکتے ہیں اور پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں. صدیوں سے ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں. یہ کیوں ہے اتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ؟ کیونکہ یہ اللہ کی تابے داری کر رہے ہیں. درخت اس کے حکم سے اپنی جگہ پر جمے کھڑے ہیں, اس لیے درختوں کا ایک جھنڈ بھی ہو, جنگل بھی ہو, باہم ایک دوسرے میں الجھے ہوئے بھی ہوں تو بھی پرسکون ہوتے ہیں اور سکون کا احساس بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں پائی جاتی, کوئی کھینچا تانی نہیں, ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں. لیکن کیا بات ہے کہ وہ انسان جس کے لیے یہ سب کچھ بنا اور جسے عقل اور شعور دیا گیا, اس کی زندگی میں نہ سکون ہے نہ اطمینان ہے. اس کی بنیادی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی اطاعت نہیں, اللہ کی فرما برداری نہیں, اس لیے کہ سکون اور اطمینان اللہ کی اطاعت میں ہے, اس کی نافرمانی میں نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بندوں کو جو آزادی ملی, اس آزادی کے غلط استعمال نے, اپنی حدود سے نکل کر دوسرے کی حدود میں دخل اندازی کرنے نے انسانوں کا باہم سکون چھین لیا. اسلام ایک مکمل دین ہے. اس میں انسان پر دو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, ایک طرف اللہ کی عبادت اور دوسری طرف بندوں کی خدمت. ایک کا نام حقوق اللہ ہے اور دوسرے کا نام حقوق العباد ہے, بندوں کا حق. عموماً جب ہم دین کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں محض نماز, روزہ, قرآن پڑھنا, ذکر کرنا, صدقہ وغیرہ کرنا, بس یہی چند چیزیں آتی ہیں. انسانوں کی خدمت, انسانوں کی مدد, انسانوں کے دکھ بانٹنا اور ان کے دکھوں میں کام آنا, عموماً اس کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے اور اسے عبادت نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو انسان حیران ہوگا کہ اللہ، تو سب کو دینے والا تھا، میں تجھے کیسے دے سکتا تھا، صحت تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پلاتا تو مجھے وہاں پاتا، فلاں بیمار تھا، اگر تو اس کا خیال رکھتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ تعالیٰ صرف نماز ہی میں نہیں، بندوں کی خدمت میں بھی ملتے ہیں، بندوں کی خدمت اور بندوں کے حقوق کا لحاظ بھی ایسے ہی عبادت ہے، اگر اس کے پیچھے نیت اللہ کی رضا ہو، یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہو، کسی پر احسان جتانا نہ ہو۔ کیونکہ عام طور پر جب بندے بندوں کے کام بھی آتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، تو ان پر احسان جتاتے ہیں اور ان سے صلح چاہتے ہیں، اور اگر انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس کا صلح نہ دے سکے تو مزید مدد سے ہاتھ روک دیتے ہیں۔ عموماً ہماری خوش اخلاقی، ہماری مدد، ہماری بھلائی اور ہماری کوشش اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں کسی صلے کی توقع ہوتی ہے، اور وہاں بڑی بڑی نیکیوں سے ہاتھ دھو جاتے ہیں جہاں کسی صلے کی توقع نہیں ہوتی۔ تو آج حقوق العباد کے بارے میں چند ذمہ داریوں کا اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی یاد دہانی کرانا چاہوں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کے حق میں کوئی کمی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بندوں کے حق میں کوئی کمی کرتا ہے تو جب تک بندے معاف نہ کریں، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے بندوں کا حق ادا کرنا نہ صرف یہ کہ ہمارا فرض ہے، بلکہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کثرت سے نفلی روزے رکھتا اور نفلی نمازیں پڑھتا تھا۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، تو ایسا نہ کر، روزہ رکھ اور افطار بھی کر، یعنی کبھی کبھی روزے رکھا کرو، ہمیشہ نہیں، رات کو کھڑا بھی ہو اور سو بھی، کیونکہ تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ إِنْ يَحْسَبَكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ فرمایا، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلا حق خود انسان کے اپنے جسم کا ہے کہ اس کو عبادت میں بھی بس اتنا تھکانا چاہیے جتنا یہ بدن برداشت کر سکے، ایسا نہ ہو کہ انسان بیمار پڑ جائے اور فرائض سے بھی جاتا رہے۔ بسا اوقات نفلی روزوں یا نمازوں کی کثرت انسان کو فرض روزے اور فرض نماز سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ رات کو تہجد اٹھ کر پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی نفلی عبادت کی کثرت جس سے فرائض میں خلل پڑے وہ فائدہ مند نہیں، جب تک کہ فرض ادا نہ ہو۔ نفل کی قبولیت فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی تجھ کو سونا بھی چاہیے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تجھے ہر مہینے میں 3 روزے کافی ہیں، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، یعنی 3 کے 30 ہو جائیں گے۔ اگر تم ہر ماہ 3 بھی رکھ لو گے تو گویا پورے مہینے روزے سے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر کسی طرح کا ظلم کیا ہو، یعنی اس کی آبرو ریزی کی ہو، یعنی اس سے بدتمیزی کی ہو، بد اخلاقی کی ہو، یا اس کا مال چھین لیا ہو، تو آج اس سے اپنا ظلم معاف کروا لے، یعنی دنیا میں ہی معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ دینار اور درہم کچھ بھی پاس نہ ہوں گے، قیامت کے دن تو کچھ مال نہ ہوگا، اور معاف نہ کرایا تو قیامت کے دن اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کی مقدار سے وہ چھین لیے جائیں گے، اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ظلم کا بدلہ عمل کی شکل میں دینا ہوگا۔ کوئی بھی نیک عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، مثلا نماز پڑھنا، اس میں انسان کو ایک مشقت ہوتی، لیکن نماز پڑھ کے اگر آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو گویا آپ نے اپنی نماز پڑھ کے ان کو بانٹ دی جن کے ساتھ آپ برا کر رہے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے، قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ کی بکری کا سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا. یعنی انسان تو کیا، جانوروں کا بھی باہم بدلہ ہوگا، لیکن جانوروں کے لیے جنت دوزخ نہیں. وہاں باہم آمنے سامنے اگر ایک نے سینگ مارا ہے دنیا میں ایک بکری کو، اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں لے سکی، تو قیامت کے دن ان سب جانوروں کو بھی پیدا کر کے بدلہ دلوا دیا جائے گا. اس کے بعد ان سب کو مٹی کر دیا جائے گا، جسے دیکھ کر انسان کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا اور میرے لیے آگے دوزخ کی سزا نہ ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت کے روز اعمال نامے کھولے جائیں گے. یہ ہم ہر روز اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، ایک زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، ہر گزرنے والے دن میں ایک صفحہ پلٹ دیا جاتا ہے. ایک طرف نیک باتیں لکھی جا رہی ہیں اور دوسری طرف غلط کاموں کا اندراج ہو رہا ہے، انٹری ہو رہی ہے. قیامت کے دن انسان کا یہی نامہ اعمال کھول کر تولا جائے گا کہ اس میں نیکی کے اعمال کتنے ہیں اور برائیاں کتنی ہیں، پھر اس کے مطابق انسان کا فیصلہ کیا جائے گا. بہرحال قیامت کے دن انسان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے تو تین طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ صحیفہ ہوگا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے خدا اسے ہرگز نہیں بخشے گا، اور وہ کیا ہے، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. یعنی شرک ایسا گناہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. خدا بزرگ کو برتر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جرم کو معاف کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ایک اور صحیفہ وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑے گا، بلکہ صاف صاف حکم فرمائے گا، اور وہ بندوں کا باہم ایک دوسرے پہ ظلم کرنا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ خود نہیں معاف کریں گے جب تک کہ بندے ایک دوسرے کو معاف نہ کر دیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے بدلہ لے لیا جائے گا. اور ایک صحیفہ وہ ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہ کریں گے، اور وہ بندوں کا خدا پر ظلم کرنا ہے، یعنی اللہ کے حقوق میں کمی کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. جسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب شخص کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں در حقیقت مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر حاضر ہوگا، یعنی بہت سی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، اور ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ کسی کو دنیا میں گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہضم کر لیا ہوگا، کسی کی خون ریزی کی ہوگی، کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا. تو جس شخص کو مثلاً اس نے گالی دی ہوگی، اسے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور دوسرے کو جسے مارا پیٹا تھا باقی نیکیاں دے دی جائیں گی. پھر بھی ان مظالم کے ادا ہونے سے پہلے جو اس پر ہیں، اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس کے بلے میں ڈال کر اس کو سزا دے دی جائے گی. یعنی کوئی انسان صرف نماز روزہ کر کے مطمئن نہ ہو جائے کہ اب میری تو بخشش ہو جائے گی، کیونکہ بسا اوقات انسان کو اپنی عبادت کا بھی بہت تکبر ہونے لگتا ہے کہ میں نیک ہوں اور میں تو بخشا بخشایا ہوں، اس لیے میں جس کے ساتھ جو چاہوں کروں. اسی لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اندر متضاد رویے پائے جاتے ہیں، ایک طرف اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی پیشانی پر نشان پڑ جاتے ہیں، اور دوسری طرف کیا حال ہوتا ہے کہ ہر ایک پہ تنقید کر رہے ہیں، ہر ایک پہ تبصرے کر رہے ہیں، اور ایسے میں شیطان خوب بہکاتا ہے کہ دیکھو تم خود تو کتنے اچھے ہو، اور فلاں نماز نہیں پڑھتا، اور فلاں کی داڑھی نہیں ہے، اور فلاں جو ہے وہ ایسے غلط کام کر رہا ہے. اور یہ عموماً اس وقت زیادہ شیطان شے دیتا ہے جب انسان کو خود کچھ نیکی کی توفیق حاصل ہو رہی ہو. تو اس لیے اس بات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی نیکی کا تکبر نہ ہونے پائے، کبھی بھی اچھائی کا زوم نہ ہو، اور کبھی بھی کوئی نیکی انسان کے اندر یہ احساس نہ پیدا کرے کہ وہ دوسروں پر تبصرے شروع کر دے۔ اسی طرح بسا اوقات جو لوگ خود نماز نہیں پڑھتے لیکن خدمت خلق کا کچھ کام کرتے ہیں، وہ نمازیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے، ایک طرف نماز پڑھتے ہیں دوسری طرف رشوت لیتے ہیں، کہیں نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف یتیموں کا حق مار جاتے ہیں۔ تو دونوں ہی چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، نماز اپنی جگہ پر اور بندوں کی خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی اپنی جگہ پر۔ کسی ایک کے ادا کرنے سے دوسرا ختم نہیں ہو جاتا، اور کسی ایک کے کرنے سے دوسرے کی معافی نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح خیانت کے بارے میں خاص طور پر حکم ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کی ہوئی چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا، یعنی کسی کے مال میں سے، کسی کے وقت میں سے، کسی ذمہ داری میں سے جو اس نے خیانت کی ہوگی وہ قیامت کے دن اس کو پوری کر کے دینا ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ذرا برابر حق تلفی نہ کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وعظ کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وعظ میں خیانت اور چوری کا خصوصیت سے ذکر کیا اور اس کا گناہ اور اس کی بہت مذمت بیان کی۔ فرمایا میں تم کو قیامت کے دن اس حال میں ہرگز نہ پاؤں کہ تم میں کوئی اپنی گردن پر اونٹ لادے ہوئے آ رہا ہو، وہ بل بلا رہا ہو، یعنی غنیمت وغیرہ کے مال سے اونٹ کی خیانت کی ہوگی، چرا لیا ہوگا، تو اس اونٹ کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے میرے سامنے سفارش کے لیے آئے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو اس وقت میں اس کو صاف جواب دے دوں گا، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اور نہ میں تیری مدد کر سکتا ہوں، دنیا میں نے یہ بات تم کو بتا دی تھی، تمہیں پہنچا دی تھی کہ جو چوری کرے گا وہ اسی چیز کو لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوگا اور میں اس کی حمایت نہ کروں گا، اور میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو کہ وہ قیامت کے دن گردن پہ گھوڑا لیے ہوئے آئے اور گھوڑا ہن ہنا کر آوازیں دے رہا ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چوری کا گھوڑا ہے، وہ میرے پاس آئے اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، میں کہوں گا میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، میں تو تجھ کو حکم پہنچا چکا۔ دنیا میں عام طور پر جو لوگ مثلاً دیہاتوں وغیرہ میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور چوری ہو جاتے، بعض وقت مرغیاں چوری ہو جاتی، بعض وقت پیٹس چوری ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی چیز اور خاص طور پر مال غنیمت، مال غنیمت کون سا مال ہوتا ہے جو جہاد کے بعد جمع ہوتا ہے اور حکومت کی ملکیت ہوتا ہے، آج کے دور میں آپ یوں کہہ سکیں کہ جیسے حکومت کے مال ہوتے ہیں، اس کو آپ مال غنیمت سے تشبیہ دے سکتے ہیں ایک طرح سے، کہ جو پوری قوم کا ایک طرح سے سرمایہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ہرگز نہ پاؤں کہ کوئی قیامت کے دن اپنی گردن پہ بکری لادے ہوئے آ رہا ہو اور اس بکری کی آواز ہو، وہ میرے پاس آئے اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، میں کہوں گا میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، میں تو تجھ کو حکم پہنچا چکا۔ پھر فرمایا میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن کسی غلام کو لادے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، میں کہوں گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو تمہیں دنیا میں بتا آیا تھا۔ پھر فرمایا میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو اس حال میں کہ قیامت کے دن اپنی گردن پر کپڑا لادے ہوئے آئے، یعنی دنیا میں اس نے غنیمت کے مال میں کپڑے کی خیانت کی تھی، وہ چوری کر لیا تھا، یعنی بغیر حق کے غیروں کے کپڑے پہنے تھے، وہ کپڑے ہلتے اور حرکت کرتے ہوں گے، وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، میں کہوں گا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں دنیا میں حکم پہنچا چکا۔ پھر فرمایا میں قیامت کے دن کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اپنی گردن پر بے زبان چیزیں مثلاً سونا چاندی وغیرہ لادے ہوئے آئے، وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو میں کہہ دوں گا میں تمہارے لیے آج کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا میں تم کو بتا آیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ ہماری شفاعت کرا دیں گے اور ہمارے سارے جرائم معاف ہو جائیں گے، ہم نے بخشش اور نجات کا ایک آسان راستہ تلاش کر رکھا ہے۔ دو روز پہلے کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے کسی سے یہ کہا کہ آپ نماز پڑھا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری نمازیں معاف ہیں، تو انہوں نے پوچھا کس طرح معاف ہو گئی، کہنے لگے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ جو درود شریف پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر دیں گے، لہٰذا ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کسی بات کی فکر نہیں۔ آج کبھی حیرت ہوتی ہے نا مسلمان امت کو دیکھ کر کہ ہماری ساری تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں۔ جس جس چیز سے آپ نے روکا ہم وہی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ اطمینان ہے کہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، لہٰذا ہم جو چاہیں کر لیں۔ تو اس پر یہ حدیث واضح کر دیتی ہے بات کو کہ اگر کوئی شخص بندوں کے حقوق میں کمی کر کے آیا، کچھ چرا کر آیا، کسی کا حق مار کر آیا، تو قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھڑائیں گے، نہیں بچائیں گے۔ اور اسے بدلہ کس سے دینا ہوگا؟ ظاہر مرنے کے بعد نہ کوئی اپنے ساتھ سونا لے کر جاتا ہے، نہ چاندی لے کر جاتا ہے، نہ کرنسی لے کر جاتا ہے، نہ کپڑے لے کر جاتا ہے، نہ زمین جائیداد لے کر جاتا ہے، نہ مال گھوڑے وغیرہ لے کر جاتا ہے۔ ساتھ کیا جاتا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک وہیں رہ جاتی ہے۔ اس کی اولاد اور مال واپس آ جاتا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اب وہ ہوتا ہے اور اس کا عمل ہوتا ہے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو مال اور اولاد کام نہ آئیں گے۔ سورۃ الکہف میں واضح طور پر فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، والباقیات اور باقی رہنے والی چیزیں الصالحات نیک عمل ہیں، نیکیاں ہیں، عند ربک تیرے رب کے ہاں۔ اللہ کے پاس مال اور بیٹے کوئی قیمت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ تو اس کے خود اپنے دیے ہوئے ہیں، وہ ان سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ ان سے متاثر نہیں ہوتا، اسے تو ہمارا عمل چاہیے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے نفع نہ دیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ سلامت دل کہ جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو، اور کسی قسم کی کوئی خیانت اور کوئی بدنیتی نہ ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب جہاد میں غنیمت کا مال حاصل ہوتا تو آپ حضرت بلال کو ارشاد فرماتے کہ لشکر میں اعلان کر دو کہ جن کے پاس غنیمت کے مال میں سے کچھ بھی ہو لا کر جمع کر دے۔ چنانچہ سب لوگ لا کر اکٹھا کر دیتے، آپ پانچواں حصہ نکال کر باقی سب میں تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کے تقسیم کرنے کے بعد ایک صاحب بال کی لگام لیے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ غنیمت میں سے میں نے لی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے بلال کی تین مرتبہ منادی یعنی آواز نہیں سنی تھی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تو تھی۔ آپ نے فرمایا اس وقت لانے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ اس نے کوئی عذر بیان کیا جو قبول نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا یعنی تم ہی اس کو اپنے پاس رکھو، قیامت کے دن اس کو لاؤ گے، آج میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی جب کہا گیا تو تم نہیں لائے، اب لائے ہو، اب قبول نہیں، اب قیامت کے دن تمہارے اعمال سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے خادم نے غنیمت کے مال میں سے ایک چادر چرا لی، جہاد میں تیر لگنے سے وہ شخص شہید ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے مرنے پر مبارکباد دی کہ جنت مبارک ہو، شہید ہو گیا، جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم جس چادر کو خیبر کی جنگ میں اس نے چرایا تھا، اس حال میں کہ وہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، وہ چادر اس غلام پر دوزخ کی آگ بھڑکا رہی ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان لوگوں کے مشترک مال میں سے حصہ تقسیم ہونے سے پہلے ہی خود نکال لے، مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر کسی خاندان میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس شخص کا مال ہے، اب وہ مال بہت سارے لوگوں کا حق ہے، کئی لوگوں کا اس میں حصہ ہے، لیکن اگر کسی ایک شخص کی کسٹڈی میں ہے اور وہ دوسروں کو خبر ہی نہ ہونے دے اور سارے کا سارا خود رکھ لے، تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، کیونکہ اس میں حقوق العباد کی حق تلفی ہوئی ہے، دوسروں کا حق مارا گیا ہے۔ قرآن پاک میں یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم بچے، چھوٹے بچے جن کے والدین فوت ہو جائیں، ان کو تو خبر نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا چھوڑا، کیا مکان چھوڑا، زمین چھوڑی، زیور چھوڑا، کپڑا چھوڑا، کیا چھوڑا اور کیا نہیں چھوڑا۔ کہ اتنے میں دوسرے رشتے دار آئیں اور اپنی اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا کر چلتے بنے. تو یہ دراصل کیا ہوا؟ یتیم کا مال کھانا ہوا. اور قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. کھانے سے مراد ضروری نہیں ہوتی کہ وہ اس کو باقاعدہ کھانے کی طرح کھایا جائے. کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ بغیر بتائے چرا لیا جائے.